حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود پڑھے ملک محمد وآل محمد. رابطہ توحید با ولایت معصومین علیہ السلام، اس مقدس عنوان کو بیان کرنے کے لیے جن آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. جن آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں اور 56ویں آیت ہے. آیت کا نشان 56 ہے. ان آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی فقط اور فقط خدا ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کریں. ویؤتون الزکاۃ، زکاۃ کو ادا کریں. وہم راکعون، اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہوں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، پس جو تولا اختیار کرے، جو ان کی ولایت کو اپنے وجود پر نافذ کرے. کس کی ولایت کو؟ اللہ اور رسول کی، اور ان صاحبان ایمان کی کہ جن کا اس سے پہلی آیت میں تذکرہ ہوا ہے. فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بالتحقیق بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب آنے والا ہے. پس اس طرف ہم توجہ رکھیں کہ غالب تو اللہ ہی کا گروہ ہے. اب وہ ظاہراً تمہیں اپنی دانش میں مغلوب نظر آئیں، لیکن در حقیقت جو ان کے پاس ولایت کی طاقت ہے، اس کی وجہ سے غلبہ بالفعل بھی ان کا ہے اور مستقبل میں بھی انہی کا ہے. تو یہ لطف ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو کسی حد تک ہی صحیح معصومین علیہ السلام کی ولایت کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا سے دعا ہے اس فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں ولایت کو سمجھنے کی، اس کو اپنے وجود پر نافذ کرنے کی، اور اس کو معاشرے میں اجرا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. اگر جان، کل یہیں پر آ کر بات رکی تھی کہ اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا، اللہ نے اسلام کو بعنوان دین ہمارے لیے منتخب کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ اس اسلام سے، اس دین اسلام سے راضی ہو گیا. دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اولن محمد و آخرن محمد و اوسطن محمد و کلن محمد، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اور یہ بھی نظریہ ہے کہ اگر آپ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو ایک میدان میں جمع کریں اور ان سے آپ سوال کریں تو سب کا پیغام لا الہ الا اللہ ہوگا، سب کا پیغام لا الہ الا اللہ ہوگا، اور ان میں رتی برابر بھی آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. یہ توجہ رکھیے گا، یہ مکتب کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ اولیاء خدا، بندگان خدا، یا میں آسان کر دوں کہ جب بھی آپ کو کسی معاملے میں نظر آئیں، اختلاف نظر آئے، تو یہ تو ممکن ہے کہ دونوں باطل پر ہوں یا ایک حق ہو ایک باطل ہو، لیکن وہ اختلاف دو حق کے درمیان نہیں ہو سکتا. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک میدان میں دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یا تو ماننا پڑے گا کہ دونوں باطل ہیں یا ماننا پڑے گا ایک حق پر ہے ایک باطل ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں حق پر بھی ہیں اور دونوں لڑ بھی رہے ہیں. توجہ ہے، اس سے زیادہ وضاحت کی تو ضرورت نہیں ہے نا. یہ عقیدہ رکھا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ حق میں آپس میں اختلاف ہی نہیں ہے. اگر آپ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو ایک مقام پر جمع کریں تو ان میں آپ کو رتی برابر کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. جس طرح ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اولن محمد و آخرن محمد و اوسطن محمد و کلن محمد، جس طرح ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس طرح ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. بلکہ اگر کہہ دیا جائے کہ 1,24,000 اور ان 13 کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، سب بیک زبان کہیں گے قولوا لا الہ اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ضرورت ہے اس عمل کی کہ میں اور آپ حضرات معصومین علیہ السلام کی طرف سے جو توحید کا ابلاغ ہوا ہے، اس توحید کے ابلاغ کو میں اور آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں، اس توحید کے پیغام کو اپنی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھیں. اگر دنیا نے اتنا زیادہ منفی پروپیگنڈا کیا ہے کہ دنیا اصل میں جانتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس توحید کا معیار کیا ہے، ہمارے پاس توحید کے اصول کیا ہے، ہمارے پاس توحید کس طریقے سے خالص مانی جاتی ہے. مثلا آپ جو ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، میں آپ کے سامنے مطمئن ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس ایسی دعا موجود نہیں ہے. دعائے جوشن کبیر میں کیا ہے، آپ ہر در 10 اسماء خدا کے بعد خدا مند متعال کی صفات کو پکارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آتش جہنم سے نجات طلب کرتے ہیں. اچھا یہ جو صفات ہے نا، ہر فصل میں 100 فصلیں ہیں، ہر فصل میں پروردگار عالم کے 10 نام موجود ہیں، یعنی کل ملا کر کتنے نام ہو گئے، یہ 1,000 نام آپ ماہ رمضان میں تقریباً 3 شبوں میں تکرار کرتے ہیں. بتائیے کسی نے ایسی توحید سکھائی ہے؟ ایسی توحید کسی کے پاس موجود ہے کہ ایک جگہ پر ہم جمع ہوں یا اللہ سے لے کر اور پھر آخری صفت تک جو پروردگار عالم کی بیان کی جا رہی ہے، یہ توحید کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ توحید حضرات معصومین علیہ السلام کی طرف سے آئی ہے. یا سری اور رضا کہہ کر خدا کو کون خطاب کرنا سکھا رہا ہے؟ اے جلدی راضی ہو جانے والے، یہ کہہ کر میرا اور آپ کا حوصلہ کون بڑھا رہا ہے؟ یہ حوصلہ میرا اور آپ کا حضرات معصومین علیہ السلام بڑھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اپنے نفوس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، خبردار مایوس نہ ہونا، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوسی ہی کفر ہے. آؤ محراب عبادت میں آؤ، استغفار کرو، استغفار کر کے اپنے نامہ اعمال کو دھو لو، اور جب استغفار فار محمد و آل محمد کے واسطے کے ساتھ ہو تو اس میں شدت آ جاتی ہے. یعنی پھر پروردگار عالم ایسا خالص کرتا ہے، ایسا خالص کرتا ہے، کبھی کوئی حور بنتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کوئی زہیر خیر بنتا نظر آتا ہے. یہ عزاداری کا مقصد ہی ہے،
یہ جو آپ پیچھے لکھا ہوا اعلامیہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ماؤں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آغوش میں اٹھا کر کیا کہا کہ ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کر کے لائے ہیں. آقا یہ جو امام کے نام پر میں اور آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں نا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کرتے ہوئے, جب بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امام کا ایک خاص لقب کہ جس میں قیام کی طرف اشارہ ہے لیا جاتا تھا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ رکھ کر سر پہ کھڑے ہوتے تھے, ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. یہ ہاتھ سر پر رکھنے کی علت کیا ہے؟ سوال ہے کہ یہ ہاتھ سر پر رکھنے کی علت کیا ہے؟ ہاتھ سر پر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ مولا میں آپ کا یہ لقب سن کر جو کھڑا ہوا ہوں جس میں قیام کی طرف اشارہ ہے, میرا سر آپ کی راہ میں حاضر ہے, میں اپنا سر آپ کی راہ میں دینے کے لیے آمادہ ہوں. تو اب جب جب آپ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کی زیارت پڑھیں تو اس طرف توجہ رکھیں کہ ہم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ اعلان کر رہے ہوتے کہ ہمارا سر ان کی خدمت میں حاضر ہے. اچھا اب سوال ہے کہ ان کی خدمت میں سر دے دینا یہ کیا مقام رکھتا ہے؟ یہ کیا منزلت رکھتا ہے؟ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ مثلا کربلا میں جو حر نے, جون نے اور دیگر اصحاب نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں سر دیے, یہ سر حسین ابن علی کی راہ میں دیے یا خدا کی راہ میں دیے؟ کس کی راہ میں دیے؟ خدا کی راہ میں. دنیا دیکھ رہی ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم رکاب لڑ رہے ہیں, کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نمائندہ پروردگار ہے. میں ابھی مولانا مودودی کا وہ کوٹیشن پڑھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ اس کی سند کیا ہے, یہ مستند ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال اتنا مشہور ہے کہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. آج کل ہر کوئی اس کو پخش کر رہا ہے, نشر کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا, یا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی. میں سوال کرتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو لوگوں نے بیعت کیوں کی؟ توجہ ہے, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت نہیں کی تو لوگوں کی مجال کیسے ہوئی کہ جا کر بیعت کریں؟ کیا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح نامہ تر کیا تھا اس صلح نامے میں ایک شرط یہ نہیں تھی کہ حاکم شام اپنے باپ, اپنا جانشین, اپنے بیٹے کو نہیں بنائے گا؟ یہ جو لوگ معصومین علیہ السلام کی اسوا میں ان کی سیرت میں فرق دکھاتے ہیں نا کہ دیکھیں حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا کی شبی ہے, حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کی شبی ہے, یہ تاریخ کا ایسا تلخ جملہ ہے کہ جس کو شیرنی کے اندر لپیٹ کر پیش کیا گیا ہے, مورخی نے لکھا ہے, اور اس کے لیے بعض احادیث کو وضع کیا گیا ہے. موضوعی حدیث, حدیث موضوع کون سی کہلاتی ہے کہ جس کو کہا جائے, ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ گڑی ہوئی حدیث. گڑی ہوئی کیا؟ یعنی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان طاہرہ سے یہ بات صادر نہیں ہوئی مگر ان کی طرف نسبتیں دی گئی. تو بعض احادیث میں کہ حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا سے مشابہ, جملہ بڑا مقدس ہے, ہر ایک شخص اس کو پکڑ نہیں سکتا. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ پڑھ کر اشش کر اٹھیں گے. کہا کہ حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نانا سے مشابہ ہیں خلقاً و مزاجاً, سیرت میں اور صورت میں, اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا سے مشابہ ہیں. توجہ رکھیے گا کس طریقے سے انتظام کیا جا رہا ہے ان دو کی سیرتوں میں فرق دکھانے کے لیے, اور صرف انہی دو کی نہیں, رسول اللہ اور مولا علی کی سیرت میں فرق دکھانے کے لیے. کہا کہ یہ بابا سے مشابہ ہیں خلقاً و سیرتاً, اور یہ نانا سے مشابہ ہے. اچھا جملہ بہت مقدس ہے, اگر یہ جملہ فقط حقیقت پر مبنی ہوتا تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا, مگر آگے بڑھ کر کہا گیا کہ دیکھیے کتنی سیرت ملتی ہے. حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نانا کی طرح سے صلح کی, حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بابا کی طرح سے تلوار چلائی. تو میرا سوال یہ ہے کہ نانا کیا ہر میدان میں صلح ہی کرتے رہے؟ غزوہ احد کہا جائے گا, غزوہ بدر کہا جائے گا, جنگ تبوک کہا جائے گی, پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں آپ کو صلح کرتے ہوئے دکھائی دیے, اور حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہمیشہ آپ کو صلح کرتے ہوئے دکھائی دیے؟ حسن ابن علی علیہ السلام صلح کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے, جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے. مگر دشمن نے اپنا جال ایسا بچھایا تھا کہ اگر جنگ کرتے تو کامیابی دشمن کو ملتی، اور یہ معصوم کبھی نہیں کرتا کہ اپنے عمل کی وجہ سے دشمن کو کامیاب کرا دے، اپنے عمل کی وجہ سے دشمن کو کامیاب کرا دے۔ دشمن کو کامیاب کرانے کا مقصد کیا ہوتا؟ دین کی نابودی، دین کا نقصان، اور معصوم اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے، دین کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ رکھیے گا، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے نا، نخیلہ میں پڑاؤ بھی ڈالا تھا، لشکر کو جمع بھی کیا تھا، لیکن وہ لشکر سکھوں کی جھنکار سن کر ادھر سے ادھر نکل گیا۔ اب منصوبہ بندی یہ تھی کہ جب حسن ابن علی میدان میں آئیں گے اپنے چند خاشیوں کے ساتھ، تو اس کے بعد حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے گا، اور جیسے ہی امام حسن و حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا، اب یہ تشیع کا تازہ درخت کہ جس کو غدیر کے بعد کڑی دھوپ کا سامنا کرنا پڑا، کبھی فاطمہ زہرا کی مصیبت کی صورت میں، کبھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مصائب و آلام کی صورت میں، اب اس تشیع کو، اس اسلام ناب محمدی کو، اس اسلام حقیقی کو یہیں پر ختم کر دیا جائے گا، یہ منصوبہ بنایا تھا۔ لیکن امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا کہ تم چاہ رہے ہو میں جنگ کروں، میں جنگ نہیں کروں گا، میں صلح نامے پر دستخط کر کے اپنی شرائط لکھوا کر تاریخ میں ایک مستند ڈاکومنٹ چھوڑ کر جاؤں گا تاکہ رہتی دنیا تک پتہ چلے علی کے شیعوں کو بے دریغ کون قتل کرتا تھا، تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات ثابت ہو جائے کہ منابر سے علی ابن ابی طالب پر سب کو شتم کام کرتا تھا، تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات پتا چل جائے کہ میں نے ایک شرط یہ لکھی ہے کہ جب تم جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو نصب کر کے نہیں جاؤ گے، کیونکہ یہ حق اس کا نہیں ہے۔ لہذا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے شرائط لکھی، اس سے بھی دستخط کروا لیے، خود بھی دستخط کر دیے، اب نہ وہاں سے انکار ہو سکتا ہے، اب یہاں سے بربلا ہوگا کہ اب جب اس نے جانے کے بعد اپنے بیٹے کو نصب کیا تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ ہے ولایت توحید، یہ ہے خداوند متعال کی توحید کو ولایت کے اندر اجاگر کرنا۔ اگر توجہ کیجئے، اگر امام حسن مصطفیٰ اس وقت جنگ کرتے تو کیا ہوتا؟ لیکن جو کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں، تو اب اگر آپ درود پڑھ دیں مل کے محمد وآلہ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واشهد ان لا اله الا الله وسلم درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کہیں بھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں, توجہ رکھیے گا, جس طرح توجہ کا طالب ہوں, جس طرح رسول اللہ کی صلح کے بعد ان کی رسالت پر شک کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اسی طریقے سے امام حسن کی صلح کے بعد اگر کوئی ان کے اس عمل پر شک کرے تو وہ بھی اس دائرے سے باہر جاتا ہوا دکھائی دے گا. بس ان کی مشابہت اگر آپ ایک جہت سے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی جہت درست نہیں ہے, لیکن اگر ہمیں جہت دیکھیں, جس طرح وقت پر رسول اللہ نے تلوار چلائی حسن نے تلوار چلائی, وقت پر رسول اللہ نے قلم اٹھایا حسن ابن علی نے قلم اٹھایا, تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی خاص جہت کے تحت آ کر نسبت دیں کہ کیونکہ انہوں نے تلوار چلائی ہے اس لیے وہ بابا کی شبیہ, انہوں نے قلم چلایا ہے اس لیے نانا کی شبیہ, تو نہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لحظہ تلوار چلائی, وہاں تلوار چلائی جہاں تلوار چلانا دین کے مفاد میں تھا, دین کے فائدے میں تھا, اور جہاں دین کے فائدے میں نہیں تھا وہاں وہی شجاع علی گلے میں رسن کے ساتھ بھی نظر آیا. یہ ہے امامت کا انداز, یہ ہے امامت کے دفاع کا انداز. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ولایت توحید کو بچائے گی یا وہ ولایت توحید کو بتائے گی؟ ولایت دو قسموں کی ہے, قرآن کی نظر میں ولایت دونوں قسموں کی ہے, ایک اولیاء طاغوت ہے, ایک اولیاء اللہ ہے. لہذا مجھے اور آپ کو اب اس دنیا میں یہ طے کرنا ہے, ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر یہ آپ کی جو محبت ہے نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اس محبت پر شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے یہ محبت ہمارے دل میں جائیگزین کر دی. روایت میں ہے کہ اگر انسان ایک پتھر سے بھی محبت کرے نا تو روز قیامت وہ اس پتھر کے ساتھ محشور ہوگا. میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جہاں لوگ پتھروں سے محبت کر رہے ہیں میں اور آپ ان سے محبت کر رہے ہیں جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے. یہ نعمت کتنی بڑی ہے. اور پھر اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا, ذرا محبت کے تقاضے سنتے چلیے. حبی و حب و اہل بیتی نافعن فی سبع مواطن احوالہن عظیمہ, میری اور میرے اہل بیت کی محبت, رسول اللہ فرما رہے ہیں میری اور میرے اہل بیت کی محبت سات مقامات پر نفع بخش ہے, اور وہ سات مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, جہاں سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اس میں سے پہلا موقع کون سا؟ عند الوفات, موت کے وقت کوئی اپنا کام آ سکتا ہے؟ جس وقت موت آ گئی, روح پرواز کر گئی, اب میرا اور آپ کا بدن پڑا ہے, ہاں وہ غسل دیں گے تو غسل دیا جائے گا, وہ کفن دیں گے تو کفن ہوگا, وہ دفنائیں گے تو دفن ہوگا, وہ جنازہ پڑھیں گے تو ہوگا, وہ ازالے ثواب کریں گے تو ہوگا. اب یہاں کہا کہ محبت محمد و آل محمد آپ کے لیے کہاں کام آ رہی ہے؟ عند الوفات و فی القبر و فی الحشر و فی المیزان, قبر میں یہ محبت کام آئے گی, میزان پر یہ محبت کام آئے گی, حشر نشر کے وقت یہ محبت کام آئے گی. یہ محبت اہل بیت آپ کو نہ اس دنیا میں تنہا چھوڑ رہی ہے نہ اس دنیا میں تنہا چھوڑ رہی ہے. تو کتنے عاقل ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی سختیوں کو برداشت کر لیا مگر اس محبت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس محبت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک شخص آیا, اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ, ایک اور منسجم صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک شخص آیا امام کے پاس آ کر کہا مولا میں بہت فقیر ہوں, میں بہت غریب ہوں, تنگدست ہوں. امام نے کہا تو بہت امیر ہے. کہا یا ابن رسول اللہ میں واقعی بہت تنگدست ہوں, بہت فقیر ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اسی روایت کے ذیل میں ابھی ایک کلپ بھی چل رہا ہے کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے عوض پہلے عام لوگوں کو ایک بلینک چیک دیا جاتا ہے, کہا اپنی مرضی کی رقم لکھ لیجئے, جب رقم لکھنے کا ایک تحائف دینا ہوگا, ایک عہد کرنا ہوگا, ایک ایگریمنٹ ہوگا. پھر کہا ایگریمنٹ کیا ہے؟ کہا ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ میں حسین کی محبت چھوڑنے کے لیے اس رقم کے عوض تیار ہوں. یقین جانیے وہ افراد جو ظاہری اعتبار سے تدین والے حلیے میں نہیں تھے وہ بھی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگے کہ ہمیں یہ رقم نہیں چاہیے, ہم حسین کی محبت کا سودا نہیں کر سکتے. یہی اشارہ کیا, یہی صراحت کی امام نے, بتایا کہ تم بہت امیر ہو, تمہیں اپنی وقت کا اندازہ نہیں ہے, تمہیں اپنی ارزش کا اندازہ نہیں ہے, تمہارا خریدار کون ہے تمہیں پتہ نہیں ہے. علی والوں کا خریدار کون ہوا کرتا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے. دنیا کی دولت ایک طرف, دنیا کی رقم ایک طرف, علی کی راہ میں قدم بڑھانے کی ارزش ایک طرف. یہ ایسی دولت ہے کہ ملائکہ اپنا سرمایہ پیش کرے کہ آپ کی اس نشست کے بدلے اپنے پروں کو اس خوشبو سے مس کر کے لے جائے, تو وہ خوشبو ایسی بے بہا ہوتی ہے, وہ خوشبو ایسی قیمتی ہوتی ہے کہ حوران جنا تمنا کرتی ہے. مجھے اور آپ کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اگر میں اور آپ اپنی ارزش کو پہچان جائیں نا, اپنی قیمت کو پہچان جائیں, تو اپنی ایسے حفاظت کرے, ایسے حفاظت کرے جیسے کوئی ہیرے اور جواہرات کی حفاظت کرتا ہے. ہیرے اور جواہرات کو کس سے بچایا جاتا ہے؟ چوروں سے نا, ڈاکوؤں سے. ان سے بچایا جاتا ہے کہ جو ان کے مالک سے ان کو دور کر دے. توجہ رکھیے گا, ہیرے جواہرات کو کس سے بچاتے ہیں اور آپ؟ اپنے مال کو ہم کس سے بچا کر رکھتے ہیں؟ اس سے بچاتے ہیں نا جو ہم سے اس کو دور کر دے. اس کا مالک کون ہے؟ ہم ہیں. حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ ہم سے دور نہ جائے. آپ کی اور میری حفاظت جانتے ہیں معصومین علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو روایت میں آیا ہے نا کہ اگر ہماری نگاہیں تم پر نہ ہو تو دنیا تمہیں مچھر کے پر کی طرح مسل کے رکھ دے, یہ ان کی نگاہیں ہیں کہ میں اور آپ بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں. دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے مگر ذکر ویسے ہی جاری ہے. یہ حفاظت کر کون رہا ہے؟ یہ حفاظت کر کون رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیرے و جواہرات تو بے جان ہے نا. اگر ان کو جان مل جاتی, اگر ان کو عقل مل جاتی, تو یہ خود بھی وہ کوشش کرتے کہ اپنے مالک سے دور نہ جائیں. کیوں نہ جائیں مالک سے دور؟ کیونکہ مالک نے ان کو محنت سے حاصل کیا ہے. توجہ کا طالب ہوں, مالک نے ان کو محنت سے حاصل کیا ہے. جب کوئی شے محنت سے ملتی ہے نا تو اس کی ارزش زیادہ ہوتی ہے, اور جب کوئی یکدم کسی شے کو پا لیتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کی ارزش, اس کی نگاہوں میں اہمیت کم ہو جاتی ہے, پھر وہ اسی چیز کی ناقدری کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب میں اور آپ ان ہیرے اور جواہرات کی طرح تو ہے نہیں. اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے, آگاہی بھی دی ہے, تو اب ہمیں خود بھی اپنی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور آ کر ہمیں ہمارے مالک سے دور کر دے. اور وہ چور کوئی اور نہیں ہے, ہمارا نفس امارہ ہے, شیطان ہے, بے عملی ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے میں حسین ابن علی سے دور ہو جاؤں, میں اپنے کریم آقا سے دور ہو جاؤں. آقا یہ ولایت کون سکھائے گا؟ ان کے ڈر کے غلام و کنیز کیسے تھے؟ جب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے, واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک کنیز نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. اب جب پھولوں کا گلدستہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیا نا, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو آزاد کر دیا. پھولوں کے گلدستے کے عوض کنیز کو آزاد کر دیا. غلام اور کنیز کی اولین خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ آزاد ہو جائیں. لیکن ان کے در کے غلام اور کنیز کیسے ہیں؟ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے آزاد کیا نا, کہا یا ابن رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں, ہم آل محمد کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں کچھ ہدیہ دیتا ہے تو ہم بڑھا کر اسے واپس کرتے ہیں, لہذا ایک غلام کے لیے آزادی سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہوگا, ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. رونے لگی, تڑپنے لگی, یمن رسول اللہ اپنے آپ سے دور نہ کیجئے, اس گھر میں ہی تو مجھے راحت ہے, اس گھر کی چھت کے نیچے ہی تو مجھے سکون ہے, یہ غلامی اور یہ کنیزی میرے لیے شرف ہے. آغا آل محمد کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو کچھ دیا جائے تو وہ بڑھا کر دیتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں, مطمئن رہیے, آپ اگر کچھ دے رہے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں لیں گے, وہ بڑھا کر آپ کو دیں گے. طالب علم اس لیے ڈرتے ہیں نا مجلس میں آنے سے کہ وقت کہیں صرف نہ ہو زیادہ. میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دن میں پورے دن مشغول رہیں, لیکن دن میں ایک مجلس, چاہے آپ طالب علم ہیں, چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں, جس طرح وہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہاں آنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اور یہاں آنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. رزق حلال، رزق حلال بھی عبادت ہے، رزق حلال صرف عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ پورا دین اس لیے قربان کر دیتے ہیں کہ جناب یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے۔ حج کیوں نہیں کر رہے؟ چھٹی نہیں مل رہی۔ عزاداری میں کیوں نہیں آتے؟ ٹائمنگ یہ ہے۔ بابا اپنے برناموں کو، اپنے شیڈیولز کو بھی تو آپ طے کرتے ہیں۔ آپ کو جو کیجول لیز ملتی ہے لیجیے، محرم میں آئیے، 10 دن فرش عزائے حسین ابن علی پر جائیے، سنیے معارف اہل بیت اطہار کو۔ یہ آپ کی روح کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح رزق حلال کمانا آپ کے اور آپ کے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے فرش عزائے حسین ابن علی پر آ کر فضائل علی سننا، مصائب حسین سننا آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی روح کی توانائی کے لیے ضروری ہے۔ اس روح کی توانائی کے لیے اقدام کیجئے، اس کو نگلیکٹ نہ کیجئے، اس کو نظر انداز نہ کیجئے۔ ضروری ہے کہ میں اور آپ اس طرح متوجہ رہیں کہ امام حسین، یہ نعمت اگر کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت خدا بند متعال نے ہمیں دی ہے۔ اور یقین جانیے جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے نا، تو خدا بند متعال اپنی نعمتوں کی ناقدری کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ نعمت ہے، کل میں نے کچھ نعمتیں آپ کو گنوائی تھیں، یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر وہ کریم بھی سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تھی، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے قریب آئے۔ ایک پیر مرد اسی نعمت کی وجہ سے انقلاب برپا کر دے، تم نے اپنی ذات کو کتنا تبدیل کیا۔ کہا تھا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یا نہیں کہا تھا؟ ہمارے وہاں مشکل یہ ہے، اللہ اکبر، واقعی افسوس ہوتا ہے، بلا تشبیہ آپ کے سامنے بیان کروں، کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی نا، اور شام میں خبر پہنچی کہ علی مسجد میں قتل کر دیے گئے، جانتے ہیں شامیوں نے کیا کہا تھا؟ بعض اتنے ناآشنا تھے، بے خبر تھے، جاہل تھے، نادان تھے، کہ کہنے لگے اچھا کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ زبان نہیں لڑکھڑائی یہ کہتے ہوئے ان کی، وہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، جو حالت رکوع میں اگر انگوٹھی دے دے تو آئے تو ترائے، جس کا ایک رات بستر پر سونا خدا بندے متعال کو اتنا پسند آئے کہ جبرائیل و میکائیل کو بلائے اور بلا کر کہے کہ دیکھو ہم نے زمین پر محمد و علی کو دونوں کو بھائی بنایا ہے، ہم نے ملائکہ میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، زمین پر علی اپنی جان کو محمد کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، محمد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنی جان دے سکتا ہے؟ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر پوچھا پروردگار عالم، یہ امر تعبدی ہے یا اختیاری ہے؟ لازمی ہے، تیری طرف سے حکم ہے، یہ اختیار ہے ہمارا؟ کا اختیار ہے، کا پروردگار ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی جان نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جتنا رہیں گے اتنی تیری عبادت کریں گے۔ یہ ہے ملائکہ کی نظر، اور یہ ہے استاد ملائکہ کی نظر، کہ اگر بستر رسول پر سو جائیں تو یہ سونا بھی عبادت ہے، اور اگر اس راہ میں جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے شام میں پوچھا جا رہا تھا کہ اچھا کیا نماز بھی پڑھتے تھے؟ یعنی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا عالم کیا تھا۔ وہ علی جو 1000 رکعت نماز پڑھ لے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کنویں کھود کھود کر امت کے لیے وقف کرے، اور یہ مظلومیت ہے امیر المومنین کی، واقعی مظلومیت ہے، امت نے علی سے کنویں کھدوانے کا کام لیا، جبکہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، کنویں کھودنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لیکن 25 سال مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے گزارے کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے لوگوں تک ہدایت پہنچائی۔ اس علی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ آج ہمارے نادان جوان جو دوسروں کے پروپیگنڈے میں اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ آ کر سوال کرتے ہیں، اچھا یہ فقہا، یہ مراجع فضائل اہل بیت بھی بیان کرتے ہیں، جائیے جا کر پڑھیے امام خمینی کی کتاب مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایۃ، اس میں جیسے فضائل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے ہیں نا، فرق یہ ہے کہ وہ توحید کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس انداز سے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ قوم رشد و ترقی کی طرف جائے، قوم ہدایت کی طرف جائے. آج سوال کیا جاتا ہے، اچھا یہ بھی عزاداری کرتے ہیں، کبھی آ کر تو دیکھیے، اب تو راستے کھلے ہوئے ہیں، اب تو لوگ اربعین میں جاتے ہیں، اب تو آپ دیکھتے ہیں کیسے پاپایادہ علماء کربلا سے نجف کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگ کربلا نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے اپنے علاقوں میں اسی انداز سے عزاداری کے جلوس ہائے عزا میں شامل ہو رہے ہیں، اب تو آپ فاطمیہ میں آ کر دیکھتے ہیں نا کہ کیسے براجے اپنے گھر سے ننگے پیر نکلا کرتے ہیں، اب تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ پیر مرد کس طرح سے حسینیہ امام خمینی میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی مجلس میں بیٹھ کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وجود سے متوسل ہو کر اپنے پورے سال کا رزق حاصل کر رہا ہے. اب یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہے. جس وقت انقلاب آیا تھا اس وقت کچھ لوگوں نے آ کر امام خمینی سے کہا کہ آغا انقلاب برپا ہو گیا، عزاداری امام حسین کے بارے میں کیا ہے؟ کاما حرچے داریم از سید الشہدہ داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے حسین ابن علی کا صدقہ ہے. ارے حسین کے ذکر کو روک کر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، اب پہلے سے زیادہ ذکر حسین برپا کرو، اب پہلے سے زیادہ ذکر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام برپا کرو. یہ انقلاب ہم اسی ذکر کی برکت سے لے کر آئے ہیں، اس حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرک نے ہمارے بچوں کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ بچے میدان حق میں ڈٹ جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا روز قیامت مجھ سے اور آپ سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ ایک پیر مرد عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت انقلاب برپا کر دیتا ہے؟ تم یہ بتاؤ، تم نے اپنی ذات کو بھی عزائے حسین کی وجہ سے تبدیل کیا؟ کیا ہلال محرم نمودار ہونے کے بعد آج ہفتوں کی شب آ گئی، تمہارے اندر کتنی حسینی رمک جاگی ہے، کتنی حسینی چمک تمہارے چہرے پر آئی ہے، کتنا حسین ابن علی کے قریب آئے ہو، کتنا حسین ابن علی علیہ السلام کے نام پر زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے تم نے اپنی زندگی کو حسینی رنگ دیا ہے؟ کیا یہ سوال ہم سے روز قیامت نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس سوال کے لیے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے، کیونکہ ایسی نعمت کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. ایسی نعمت کسی کے پاس موجود نہیں ہے جیسی نعمت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے یہ فرش عزائے حسین ابن علی کے ذریعے. بس یہیں آ کر ہم معرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حاصل کرتے ہیں. یہ فرش ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سے 10 دن کے بعد جب جوان اٹھے تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل اور ان کی محبت اس کے دل میں اور بڑھے، اور خدا بندے متعال کی خوشنودی کے لیے وہ ایسے محبت کرتا ہوا نظر آئے کہ حسین کی بارگاہ میں عہد کر کے اٹھے، یمن رسول اللہ، فلا صفت میرے اندر اچھی نہیں تھی جو آپ کو پسند نہیں تھی، آپ کے صدقے میں میں اس عادت کو چھوڑ رہا ہوں. فلا اچھی صفت جو آپ چاہتے تھے میرے اندر دیکھنا، میں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر کے فرش عزا پر اٹھ رہا ہوں. یہ اپنا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں دن کی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اب اس فرش عزا پر آپ کے ذریعے پروردگار سے توفیق طلب کر رہا ہوں کہ اللہ 2 رکعت ہی صحیح، 3 رکعت ہی صحیح، مجھے آخر شب میں بیدار کر دے، میں نماز شب پڑھ کر حسین کو یاد کروں. اگر یہ فرش عزائے حسین سے ملتی ہیں نعمتیں، یقین جانیے یہ مانویت جو فرش عزائے امام حسین پر میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ مانوی نسخہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آغا بحضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ فرش عزائے حسین پر آ کر بہنے والے آنسو، قدر و قیمت جاننا چاہتے ہیں آپ کے اعظم المستحبات میں سے ہے. یعنی میں اس سے بڑا کوئی مستحب کام نہیں جانتا کہ جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گریہ کے ذریعے، مگر وہ حسین پر گریا، ہو حسین ابن علی پر گریا. بس یہ فرش عزا اور یہ ولایت اور یہ توحید اور یہ عقیدہ رسالت اور یہ عقیدہ قیامت میرے اور آپ کے لیے ایسا حل ہونا چاہیے کہ دنیا کے بڑے سے بڑا طوفان مجھے اور آپ کو راہ ولایت سے نہ ہٹا سکے. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو الحمدللہ ہماری گھٹی میں ملی ہوئی ہے، ماں نے ہمیں جب جب شیر پلایا ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ودیت، محبت کو ودیت کیا ہے ہمارے اندر، منتقل کیا ہے گھٹی میں ہمیں محبت علی ابن ابی طالب، و گریہ علی الحسین کی تعلیم دی گئی ہے خاک شفا میں آب زمزم میں ملا کر جو گھٹی دینے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں ہے؟ تاکہ زمزم کی وجہ سے اس مواحد نبی کو یاد رکھیں اور خاک شفا کی وجہ سے اس مواحد امام کو یاد رکھیں. عجب نسبت ہے، عجب نسبت ہے زمزم کی اور خاک شفا کی. خدا نے زمزم میں بھی شفا رکھی ہے، خدا نے تربت حسین میں بھی شفا رکھی ہے. کیا نسبت ہے یہ؟ اسماعیل علیہ السلام سے رشتہ امام حسین کا جان رہے ہیں آپ؟ کہ جب وہ خنجر حضرت اسماعیل کی گردن پر پھیرنے والے تھے حضرت ابراہیم، تو ان سے کچھ سوالات ہوئے تھے جو پہلی محرم کو آپ کے سامنے بیان کیے. پھر خدا بند متعلقہ وفدیناہ بذبح عظیم، یہ رشتہ جو حضرت اسماعیل کا اور حضرت سید الشہداء کا، یہ فرش اعضا سے ملا ہے ہمیں، یہ معصومین کی تعلیمات سے ہمیں ملا ہے. ہم نے معصومین علیہ السلام کی تعلیمات میں سے چند چیزوں کو ظاہری اعتبار سے نہیں لیا، دنیا کی تو مجبوری ہے، کیونکہ اگر کما حق ہوں وہ سیرت رسول کو لے لے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ان کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے. لیکن کما حق ہوں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس لیے نہیں لیا جاتا کیونکہ اس سیرت میں جگہ جگہ آپ کو کبھی فاطمہ نظر آئیں گی، کبھی حسن حسین نظر آئیں گے، کبھی علی مرتضیٰ نظر آئیں گے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس انداز سے نہیں لیا جاتا؟ یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ اگر کسی سبزی کو شوق سے کھاتے تھے، اس سبزی کی بے احترامی رسول کی بے احترامی شمار ہو. رسول اللہ جس بیٹی کا ہاتھ چوما کرتے تھے، اس بیٹی کی بے احترامی رسول اللہ کی بے احترامی شمار نہ ہو. مگر اس عقل کے اوپر حیرت نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے انداز سیکھ لیے، آپ کو یہ معلوم ہے، اتنی باریک بین نگاہیں ہیں آپ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے تو پہلے کون سا قدم رکھتے تھے، جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو پہلے کون سا قدم رکھتے تھے، رسول اللہ کون سی خوشبو زیادہ پسند کرتے تھے، رسول اللہ کون سی سبزی زیادہ پسند کرتے تھے، رسول اللہ کس قسم کے شہد کو زیادہ مرغوب رکھتے تھے، کس قسم کی کھجوروں کو زیادہ مرغوب رکھتے تھے. آپ کو یہ سب پتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں میں رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کس کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، رسول اللہ کس کے ہاتھوں کو چوم کر جنت کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے. مجھے تعجب ہے اس عقل پر. مگر کیا روایات میں موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوش پر نواسوں کو سوار کیا، ایک طرف کے گیسو رسول اللہ نے ایک فرزند کے ہاتھ میں دیے، دوسرے طرف کے گیسو رسول اللہ نے دوسرے فرزند کے ہاتھ میں دیے، اور جب کسی نے دیکھ کر کہا ہے بچوں تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے، تو رسول اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں؟ یعنی آپ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دیکھ رہے ہیں تو اس طرف بھی تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر حسین کا رونا کتنا شاق ہے. آپ اس طرف بھی تو توجہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے. آپ اس طرف بھی تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر برادری کا موقع ہو تو علی کو اپنا بھائی بنائیں، اگر غدیر میں کسی کے ہاتھ بلند کرنے کا مرحلہ ہو تو علی کا ہاتھ اٹھائیں، اگر آسمان سے تلوار آنے کا مرحلہ ہو تو علی ابن ابی طالب کے لیے تلوار آئے، اگر علم دینے کا مرحلہ ہو تو علی ابن ابی طالب کو علم دیا جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پورا سرمایہ حیات اپنی حیات میں ہی علی ابن ابی طالب کی طرف منتقل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. علم علی کو دیا، امامہ علی کو دیا، تلوار علی کو دی، جب سب علی ابن ابی طالب کو دیا ہے تو آپ کو سیرت رسول یہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ آپ جوانان عزیز سے خطاب کر رہا ہوں آغا جان، آپ سے پوچھو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ہم کیوں اس بات کو مطرح نہیں کر رہے کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین عملی نمونہ پوشیدہ ہے. رسول نے کبھی ممبر پر علی کے فضائل بیان کیے، کبھی اصحاب کے درمیان علی کے فضائل بیان کیے، کبھی ازواج کے درمیان علی کے فضائل بیان کیے، حتیٰ کبھی نخلستان میں گئے، باغ میں گئے تو وہاں علی کے فضائل بیان کرنے لگے، حج کر کے پلٹ رہے تھے تو وہاں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہے تھے، کعبے کو دیکھا تو علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آئے نظر آئے. کہ علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. لہذا ہر مقام پر جب اللہ کے رسول نے علی علی کیا ہے تو آپ کو علی علی کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ آپ کو علی علی کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اتنا گرا کیوں گزر رہا ہے؟ جب رسول کے چہرے پر علی کا نام سن کر تبسم آتا ہے تو ایک سنت یہ بھی ہے کہ اب جب علی کا نام سنا کرے تو دل ایسا خوش ہو کہ چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، دل ایسا خوش ہو کہ چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. یعنی جو سنت مجھے پسند ہے، میٹھا پسند ہے، لے لی، اور کوئی سنت پسند ہے لے لی، نہیں، سنت پہ عمل کرنا ہے، تمام پر کرنا ہوگا، دین کو پورا کا پورا لینا ہے. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، یہی تو ہم مطرح کرنا چاہ رہے ہیں، یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آغا درست ہے کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ سنت کے حوالے سے کچھ اضافہ نہیں کیا، لیکن یہ بات کہ ہم شیعہ ہیں، خود بخود نقش قدم ائمہ پر چلنا اس بات پر دلیل ہے کہ ہم نے ان مستحکم قدموں پر قدم رکھا ہے جو رسول کی مرضی کے علاوہ چلتے نہیں تھے، جو رسول کی مرضی کے علاوہ ہلتے نہیں تھے. آپ ذرا توجہ کیجئے، کسی ایک مقام پر مجھے بتا دیجئے آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روش کو. حتی عالم یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھے مل کے، محمد و آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد مدینہ میں منبر پر بیٹھتے تھے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث نقل کرتے تھے، تو دوسرے افراد جب آ کر بیٹھتے تھے جو رتبے میں بھی امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، چاہے ایک دو سال ہی صحیح، لیکن فخر تھا اس بات پر، لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر دو سال امام جعفر صادق کی شاگردی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ دو سال اتنے فخر کے قابل تھے. اب آپ سوچیے کہ جس کے دو سال کی وجہ سے امام اعظم فخر کرے، خود وہ ذات کیسی قابل فخر ہوگی؟ خود اس ذات کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کی فقاہت کا عالم کیا ہوگا، اس کی درایت کا عالم کیا ہوگا، اس کے علم کلام کا درج کیسے ہوا ہوتا ہوگا. آ کر جب ممبر پر بیٹھتے تھے نا امام صادق علیہ السلام، تو دوسرے افراد جب آتے تھے اور کہتے تھے قال رسول اللہ، تو ایک سند کو بیان کیا کرتے تھے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور پھر اس کے بعد جا کر سلسلہ فلاں نے رسول اللہ سے سنا، پھر حدیث کو بیان کرتے تھے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سند بیان نہیں کرتے تھے. توجہ رکھے گا، امام صادق علیہ السلام سند بیان نہیں کرتے تھے. غیر معصوم کے لیے یہ علم میں نقص ہے کہ سند کو بیان نہ کرے. اگر غیر معصوم کوئی بیٹھے اور آ کر بغیر سند کے کوئی روایت سنائے تو شاگردوں کا حق ہے کہ آغا ذرا سند بھی تو بیان کرے. قبلہ سے آپ سوال کیجئے گا، درس خارج میں یہی تو ہوتا ہے. ابن محبوب کا نام آ گیا تو اس کے اوپر بحث چل رہی ہے، وہ بحث دو دو دن تک چل رہی ہے. ابو بصیر کے حوالے سے بحث ہوئی تو دو دو دن چل رہی ہے. مختلف راویوں کے حوالے سے، اور خصوصاً وہ راوی، یہ تو راوی آپ کے سامنے جو نام لیے یہ مسند راوی ہیں، بعض ایسے راوی ہیں کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، جب ان کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے تو بحث طویل ہوتی ہے، پھر جا کر فقی اپنی اس روایت کو بیان کرتا ہے اور اس سے جو استنباط کیا ہوتا ہے اپنی نظر کو بیان کرتا ہے. تو یہ غیر معصوم جب منبر پر آتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر علمی قابلیت کا اظہار کرنا ہے تو تمہیں سند بیان کرنی پڑے گی. مگر جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر آ کر بیٹھتے تھے تو سند بیان نہیں کرتے تھے، کہتے تھے قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، سب سننے والے سمجھ جاتے تھے صادق آل محمد کہہ رہے ہیں تو رسول کا ہی قول، صادق آل محمد فرما رہے ہیں تو رسول کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی. یہ ہے انداز. اور کبھی کبھار یہ کوئی ایک کلی قاعدہ نہیں ہے، کبھی کبھار بیان بھی کر دیا کرتے تھے جہاں سند کے اندر کسی اور کا گزر نہ ہو، جہاں سند میں کسی اور کا گزر نہ ہو. سلسلہ تو ذہب والی حدیث، اس میں امام نے سند ہی کو تو بیان کیا، مگر کیسی سند، کیسی سند ہے؟ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مولا کچھ بیان کرے آثار دینیہ میں سے، محمل سے سر کو نکالا، لوگوں نے جو شمائل رسول اللہ کے پڑھ رکھے تھے نا کہ رسول کا امامہ کیسا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مطہر کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک کیسی تھی، یہ جو پڑھ رکھا تھا نا کتاب میں، جب امام رضا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھنے کے بعد ان کو وہ شمائل یاد آ گئے، واللہ بہو جو ہم نے پڑھا تھا وہی دیکھ لیں. وہی انداز، وہی گفتار، وہی تکلم کا انداز جو ہم نے آج تک سن رکھا تھا. تو آج امام رضا نے ایک سند کو بیان کیا کہ میں نے اپنے بابا سے، یعنی موسیٰ ابن جعفر سے، انہوں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد سے، انہوں نے اپنے بابا محمد ابن علی سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے برادر حسن ابن علی سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے اپنے ابن عم رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے سنا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل عن حسنی آمن من عذابی بشرطہا وانا من شروط دیہا، کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے اس تمام سند کے ساتھ، اللہ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا، مگر عذاب سے جب نجات پاؤ گے اس کی کچھ شرائط ہے، اگر میری ولایت کو قبول کر لیا تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ دے گا، ورنہ فقط لقلقہ زبان ہوگا، ورنہ فقط لقلقہ زبان ہوگا. تو اب اس سند میں سب عصمت کے حوالے، کوئی غیر معصوم کا گزر نہیں. امام رضا نے امام کاظم سے، انہوں نے امام جعفر سے، انہوں نے امام باقر سے، انہوں نے امام عابد سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے امام حسن سے، انہوں نے امام علی سے، انہوں نے رسول اللہ سے، انہوں نے جبرائیل سے، جبرائیل نے خدا سے. تو معصوم کبھی دوسرے کا سہارا لے کر دین نہیں پہنچا تھا، یہی معصوم کی شان ہے، دوسرے محتاج ہیں ان کے. سافل کو خلق کیا گیا ہے ان کے لیے، سب کو خلق کیا گیا ہے ان کے لیے، اور لوگوں کی ذمہ داری ہے دین کو لے ان سے. ان کو جا کر دین بتانے والا مسلمان نہیں ہوتا، ان کے کہے پر عمل کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، ان کے کہے پر عمل کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. اور جب دین پر وقت پڑا تو کون سب سے آگے بڑھا؟ کبھی انہوں نے اپنا گھر کا جلنا برداشت کیا؟ کبھی اپنے بچوں کی شہادت برداشت کی؟ ہر قسم کی مصیبت. کون سی ایسی مصیبت ہے جو آپ کو یہ گھرانہ اٹھاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ آج 6 محرم آ گئے، اگر مجھے اس سے آگے کہیں نہ جانا ہوتا تو شاید میں آپ کے سامنے کچھ اور اس خانوادہ عصمت و طہارت کے بارے میں بیان کرتا، مگر کیونکہ ابتدا میں ایسا ماحول بن چکا تھا کہ جی تو نہیں تھا کہ مصائب کے علاوہ کچھ اور پڑھا جائے، لیکن کیا کروں، یہی تو 10 دن ہیں، اسی میں تو محمد والے محمد علیہ السلام کے اس معنوی تبرک سے ہم استفادہ کرتے ہیں. اگر آج اس بچے کی شہادت کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا، جس کی شہادت کربلا کا تتمہ ہے، خدا مجھے اتنی سینے میں طاقت دے کہ میں آپ کے سامنے اس معصوم کی شہادت کو بیان کر سکوں. شب عاشور آئی، ہر ماں اپنے اپنے لال کو لیے بیٹھی ہے، گہوارا ہلا کر اپنے بچے کو، ہر ماں اپنے لال کو لیے بیٹھی ہے، دوسرے دن قربانی دینے کے لیے اس کے سامنے بیان کر رہی ہے کہ بیٹا کل اگر دن آئے اور خدا کرے کہ تو حسین ابن علی کی راہ میں قربان. میں یہاں پر اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا، دیکھیں شب عاشور، روز عاشور، شب ہفتم، روز ہفتم، آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے زندگی اور صحت کی دعا کرتے ہیں نا، آپ ان کے ہاتھوں میں کلاوے باندھتی ہیں، ان کو گروی کرتی ہیں، جو بھی عمل آپ کو انجام دینا ہے ایک دعا کا اضافہ کریں، اے خدا میرے بھائی کی حفاظت فرما، اے خدا میرے باپ کی حفاظت فرما، اے خدا میرے بیٹے کی حفاظت فرما، میرے شوہر کی حفاظت فرما، لیکن اگر فرزند زہرا پر وقت آئے تو میرے شوہر کو، میرے بھائی کو، میرے بچے کو، سب کو ان کی راہ میں قربان ہونے کی سعادت نصیب فرما. یہ کربلائی ماؤں کا درس ہے، انہی ماؤں میں سے ایک ماں اپنے بچے کا جھولا جھلا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. اس کا رونا اس لیے نہیں ہے کہ کل بچہ شہید ہو جائے گا، دل یہ کہتا ہے شاید وہ ماں یہ تصور کرے بیٹا کاش تو بھی جوان ہوتا، کاش تو بھی حسین ابن علی کی راہ میں قربانی دے سکتا. لیکن اے ام رباب، آپ کا علی اصغر تمام شہدا میں ایسا ستارہ بن کر چمکا، کہ جب تک یہ شہادت بیان نہ ہو گویا ذکر کربلا مکمل نہیں ہوا. روز عاشور آیا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے، آخر میں امام حسین نے رخصت دی، استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، خیمے سے رونے کی آواز آئی، امام حسین پلٹ کر آئے. بی بی نے بچے کو آغوش میں لیا ہوا تھا، فرمانے لگی آقا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا اس بچے نے خود کو اپنے چولہے سے گرا دیا. اور پھر اس کے ساتھ ایک جملہ بی بی ام رباب کا ملتا ہے کہ جس پر ایک عالم نے، عرب عالم نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں اس بچے کی کیفیت کو بیان کیا ہے. بی بی ام رباب بچے کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی یا سیدی انظر الى السمی کیف یتلذذ عطشا، اے میرے آقا ذرا بچے کی طرف دیکھیے پیاس سے کیسا بے حال ہے. کتاب موجود ہے، اس میں اس یتلذذ کے اوپر بحث ہوئی. کا یہ لفظ عرب اس مچھلی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو پانی سے دور ہو جائے. اس میں کیفیت کو جزیات کے ساتھ کچھ نقل کیا ہے، کہا کہ جب علی اصغر پانی، علی اصغر کو ساتھ کو نہیں مل پایا نا، علی اصغر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. آٹھویں کا دن آیا، علی اصغر کی کیفیت وہ ہو گئی کہ جب مچھلی ہلکان ہو جائے تڑپ تڑپ کر، تو اب اپنی پیاس کا اظہار کرتی ہے صرف اپنا منہ کھول کر. اتنی بدن میں طاقت نہیں رہتی مچھلی کے کہ پھر وہ تڑپ کر پیاس کا اظہار کرے، وہ منہ کھول کر اپنا منہ بند کرتی ہے، گویا بتاتی ہے کہ میں بہت پیاسی ہوں، مجھے پانی کی اشد ضرورت ہے. پھر اس کے بعد بیان کیا کہ جب نبی کا دن آیا تو علی اصغر کی یہ حالت تھی کہ اگر قدموں کی چاپ کو سنتے تھے تو علی اصغر کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، جو نشاندہی کر رہے تھے کہ علی اصغر بہت پیاسے ہیں. لیکن 10 محرم کے دن نبضیں ڈوبنے لگیں، علی اصغر کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اب صرف آنکھ کی پتلی میں اتنی طاقت ہے کہ جیسے ہی چچا عباس کے قدموں کی آواز کانوں میں جاتی ہے نا، علی اصغر اپنی پتلی ہلا کر اپنی پیاس کا اظہار کرتے ہیں کہ انظر الی السبی کیف یتلذذ عطشا، اے میرے آقا ذرا میرے بچے کی طرف دیکھیے یہ پیاس سے کیسے بے حال ہو گیا ہے. بس امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، ابا کے دامن سے چھپا کر بچے کو میدان میں لائے. اشقیہ یہ سمجھے کہ قرآن لے کر آئے ہیں سن کرنے کے لیے، لیکن اب جو دامن کو ہٹایا، اصغر کا کنڈلایا ہوا چہرہ دکھائی دیا. سید الشہداء کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کہنے لگے کہ اے فوج اشقیہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، دیکھو تم میں سے کوئی آئے آ کر اس کو پانی پلا دے. بچے کو زمین پر رکھ دیا، کوئی نہ آیا، گود میں اٹھایا کوئی نہ آیا. پھر ایک مرتبہ خطاب کر کے گویا فرمایا اے میرے فرزند ان کو میری زبان پر یقین نہیں ہے، کسی شقی نے اپنی زبان کا نشتر چلایا، کہا خبردار حسین کو پانی دیا، حسین اس بچے کے بہانے خود پانی نہ پی لے. یہ بات حسین کے دل پر جا کر لگی، تڑپنے لگے، اے میرے لال اپنی پیاس کا اظہار کر. خشک زبان کو ہونٹوں پر پھرایا، اشقیہ کی صفوں میں تلا تم برپا ہو گیا، فوجے پھیر پھیر کر رونے لگی. ایک مرتبہ پسر سعد نے ہرملا کو حکم دیا، یا ہرملا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا، تیر کو رہا کرنا چاہا، مگر تیر رہا نہ ہوا، نشانے پر نہ لگا، دوسرا تیر کمان میں جوڑا، پھر تیر نہ لگا. اب وہ تیر سے شوبھا 3 بھالوں والا تیر، جس سے جنگ میں گھوڑے کا نشانہ لیا جاتا ہے. اب جو اس نے کمان میں جوڑا نا، جب امین مختار نے اس کو گرفتار کیا تھا تو اس سے سوال کیا، ہرملا تو تم مشہور تیر انداز تھا، تیرا تیر کیسے خطا ہوا؟ کہا میں کیا کروں، جب تیر کو کمان میں جوڑ کر رہا کرنا چاہتا تھا، بے قرار ہو گئے، سیاہ چادر میں مستور ایک مستورہ خیمے سے باہر نکلتی، خیمے کے اندر چلی جاتی، میرا ہاتھ لرز جاتا، اب جو تیر چلا اصغر کا گلا چدا، حسین میدان کربلا میں ششدر کرے، ننا سا لاشا گوش میں صبح سے میرا آقا لاشیں لے کر آ رہا ہے نا, صبح سے حسین ابن علی لاشیں لا رہے ہیں, ابھی زیارت کو روک کر رکھیے گا, صبح سے لاشیں لائے جا رہے ہیں, ہر لاشے کو خیمے میں لے کر آئے, مگر نہ جانے اس ننے لاشے میں کون سی سنگینی تھی. سات مرتبہ آگے بڑھے, سات مرتبہ پیچھے ہٹے, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ان آوازوں پر رحم کرے. امام صادق فرماتے ہیں خدا ہمارے جد کی مظلومیت پر جو صدائے بلند ہو اس پر رحمت نازل فرما. ان رنگ تبدیل ہو جانے والے چہروں پر اپنی رحمت نازل فرما. بس عزیزان محترم, انا للہ کلمہ اس پر جا پڑھ کے داخل ہوئے نا, ایک بچی آگے بڑھی جو منتظر تھی کہ شاید پانی آئے گا, بابا کے دامن کو تھاما, فریاد کرنے لگی, اے بابا بھیا کو سیراب کرا لائے, بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں. اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, ماں آگے بڑھی, ماں آگے آئی, بچے کے گلے کو دیکھا, ایک مرضیا پڑا, یا بنیا ہم اس لوگ کا تنا ہے. ابھی عید قربان گزاری ہے نا, ابھی عید قربان گزاری ہے, آپ نے اونٹ کو نہروتے ہوئے دیکھا ہوگا, ماں نے آگے بڑھ کر کہا یا بنیا ہم اس لوگ کا تنہر, اے میرے لال کیا تجھے سے بھی نہر کیے جاتے ہیں. بس حسین پشت خیمہ بچے کو لائے, قبر تیار کی, کہا جاتا ہے قبر میں اتارا, قدموں کی جانب سے خاک کو ڈالنا شروع کیا, اب اصغر کا نازنی چہرہ تھا, کربلا کی گرم خاک تھی, ابھی گہوارے سے لپٹ کر آپ پرسا دیجئے گا, بس اتنا سن لیجئے, اس گرم خاک کو اصغر کے پھول جیسے چہرے پر باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ چہرے پر ڈالے. امام حسین نے چہرہ پھیر لیا, جناب سکینہ بیان کرتی ہے, میرے مولا نے گویا اس مجلس کو دیکھا اور فرمانے لگے, شیعتی مائن شرب تم معاذ بن فذکرونی او سمے تم بے غریب او شہید فندبونی. اے میرے شیعو, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا, مجھے غریب کے پیاس کو یاد کر لینا, جب کسی شہید کا ذکر سننا, جب کسی غریب کا ذکر سننا, مجھ پر آنسو بہانا. اور اس کے بعد مولا نے کہا, لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی. اے میرے شیعو, کاش تم روزے عاشورا ہوتے, ارے تم سب کے سب دیکھتے کہ فاس تسقیل تفلی فاو ویرحمونی, میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا, اشقیا نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا, پانی کے بس تیر چلایا, یہ کہہ کر خبر کو بند کیا.